السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
لاہور میں سیاسی دفتر کھولنے کے بعد جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کا راولپنڈی میں ایک اجتماع سے خطاب. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. شہباز شریف کے بعد نواز شریف کے دورہ سعودی عرب کی اطلاعات پر حزب مخالف کی جماعتوں کی تشویش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا:
ممبئی میں ایک ریسٹورینٹ میں برتھ ڈے پارٹی کے دوران زبردست آگ زدگی، 14 افراد ہلاک، 21 زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور دوسری اہم خبروں میں، اسرائیلی ٹینکوں اور طیاروں نے جمعے کے روز غزہ کی پٹی پر حملہ کیا، جہاں فلسطینی علاقے سے 3 روز پہلے اسرائیل کی طرف 3 راکٹ داغے گئے تھے. اور جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ ان کے ملک نے ہانگ کانگ کے جھنڈے والے بحری جہاز کو قبضے میں لیا ہے، جو شمالی کوریا کے ایک جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں تیل منتقل کر رہا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے جمعے کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ایک اجتماع سے خطاب کیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے جمعے کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ایک اجتماع سے خطاب کیا. جماعت و دعویٰ کا شمار ان جماعتوں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی پابندی عائد کی جا چکی ہے. سیاسی و مذہبی جماعتوں پر مشتمل اتحاد دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام جمعے کو لیاقت باغ میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس کا مقصد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے خلاف آواز بلند کرنا تھا. واضح رہے کہ دفاع پاکستان کونسل میں سیاسی و مذہبی جماعتوں کے علاوہ کلدم تنظیمیں بھی شامل ہیں، جن کی قیادت کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے عوامی اجتماعات میں شرکت کا موقع مل جاتا ہے. رواں سال اگست میں جماعت و دعویٰ نے ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اندراج کی درخواست مسترد کر دی تھی. جماعت و دعویٰ نے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر رکھی ہے. تاہم اس کے باوجود حافظ سعید نے اپنی تنظیم کی سیاسی جماعت کے پہلے دفتر کا افتتاح گزشتہ ہفتے لاہور میں کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی جماعت آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لے گی. امریکہ حافظ سعید کی طرف سے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے ارادے پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے. گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ حافظ سعید کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے، جسے امریکہ ایک دہشت گرد تنظیم تصور کرتا ہے، جبکہ امریکہ حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد کے لیے $1 کروڑ کے انعام کا اعلان بھی کر چکا ہے. تجزیہ کار خادم حسین کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایسی جماعتوں کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دینے سے اسلام آباد کے اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں.
جن کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ اور خطے کے ممالک کے حوالے سے کافی خدشات پائے جاتے ہیں، ان تنظیموں کا اس طرح پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں داخل ہونا، عوامی سطح پر ان کا فعال ہونا اور بالکل عوامی سطح پہ ان کے دفتر کا کھولنا، جبکہ انہوں نے اپنے انتہا پسند رویے کو یا جو پڑوسی ممالک میں ان کی سرگرمیاں ہیں ان سے نہ انکار کیا ہے نہ ان سے لاتعلقی کا اعلان کیا ہے، اس صورت میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان خطے کے ممالک سے اور بین الاقوامی سطح پہ کٹ جائے گا، سیاسی سطح پہ بھی کٹ جائے گا، معاشی نقصان بھی ہوگا اور سٹریٹجک نقصان بھی ہوگا.
امریکہ اور بھارت لشکر طیبہ کو 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن حافظ سعید اس میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں. جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو تقریباً 10 ماہ کی نظر بندی کے بعد نومبر میں رہا کیا گیا تھا. حافظ سعید کی نظر بندی ختم کرنے پر بھارت اور امریکہ کی طرف سے تشویش کا اظہار سامنے آیا تھا، جس پر پاکستان کا موقف تھا کہ حافظ سعید کی رہائی عدالت کے حکم پر عمل میں آئی ہے، جس کا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک مضمون میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شراکت داری جاری رکھے گا. پاکستانی تجزیہ کاروں نے اس پر اظہار خیال کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکہ کی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ امریکہ ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہے جو محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں ہیں۔ امریکہ کے موقر اخبار نیو یارک ٹائمز میں مجھے ہماری سفارتکاری پر فخر ہے کہ عنوان سے لکھے گئے مضمون میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بننے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ان کے ساتھ شراکت داری کی خواہش کا اظہار کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن کا یہ بیان امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے گزشتہ ہفتے افغانستان کے دورے کے دوران دیے گئے بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان مبینہ طور پر دہشت گردوں کو اپنے ہاں پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے۔ اگرچہ امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن کے تازہ بیان پر تاحال پاکستان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستانی عہدیدار ملکی سرزمین پر کسی بھی شدت پسند گروپ کے محفوظ ٹھکانوں کی موجودگی کو مسترد کرتے ہیں جو ان کے بقول کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغان طالبان سے منسلک دڑے حقانی نیٹ ورک کی مبینہ محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں موجود ہیں، جنہیں وہ افغانستان میں عسکری کارروائیوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے جمعرات کو امریکہ کے نائب صدر پینس کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں بشمول حقانی نیٹ ورک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ان کے بقول انہوں نے کافی کچھ کیا ہے اور وہ کسی کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نئی سیکیورٹی پالیسی میں بھی پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ دوسری طرف بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے سخت بیانات اسلام آباد اور واشنگٹن کی ترجیحات ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی گمازی کرتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر حسن عسکری نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
امریکہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پرائیورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، وہ وہی ہونی چاہیے جو واشنگٹن کرتا ہے، یعنی جو امریکہ کا مفاد ہے، جس طریقے سے امریکہ اپروچ کرنا چاہتا ہے وار آن ٹیررزم کو، اس طریقے سے پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں اس خطے میں، وہ امریکہ کے اس خطے میں سیکیورٹی کے مسائل سے کافی مختلف ہیں۔
تاہم انہوں نے کہا کہ افغانستان اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے دونوں ملکوں میں قریبی تعاون ضروری ہے۔
امریکہ اصرار زبانی کرتا رہے اور کوئی اگر فوجی کاروائی قسم کی کوئی چیز نہ ہو تو معاملے، تعلقات ترقیوں ناراضگیوں کے باوجود چلتے رہیں گے، کیونکہ جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے سے نالا ہیں کچھ معاملات میں، وہاں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے۔ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے، اس کے بغیر غالباً یہ حل نہیں کر سکیں گے۔
اسلام آباد کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ طویل المدت تعلقات کے لیے مشترکہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے بھی ہوئے، اور اسی سلسلے میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور وزیر دفاع جم میٹس بھی پاکستان کے دورے کر چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اہل خاندان اور پارٹی کے سینئر ارکان کے سعودی عرب کے دورے میں پاکستانی سیاسی حلقوں میں چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب پر سوال اٹھایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عدالت عظمیٰ کی طرف سے نااہل قرار دیے جانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی رواں اختتام ہفتہ سعودی عرب جائیں گے۔ اپنے ایک بیان میں خورشید شاہ نے کہا کہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات میں شریف خاندان کے ان دوروں کو ان کے بقول عوام غور سے دیکھ رہی ہے۔
آج قوم دیکھ رہی ہے، بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کہ سعودی عرب کیوں گئے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اب اگر اس کے بعد کچھ ہوتا ہے اور معاملہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہا ہے کہ بس ابھی سعودی عرب بیچ میں پڑ گیا کہ یہ ہو رہا ہے، کہ وہ بھی اس لیے کہ جو آج کا ماحول ہے کہ کورٹوں نے سزائیں دی ہیں، کورٹوں نے ڈسکوالیفیکیشن کی ہے، کورٹوں نے یہ کر دیا ہے، تو آج جو ہو رہا ہے وہ معافی تلافی کی طرف نظر آتا ہے کہ این آر او آپ بھی پوچھ رہے ہیں، این آر او یہ این آر او اور پاسٹ کے این آر او میں بہت بڑا فرق ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے اور یہاں کے حکمرانوں کو فیصلے ملک میں ہی کرنے چاہیے،
مگر پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس کے اپنی پالیسیاں ہونی چاہیے، ان کا اپنا رول آف لا ہونا چاہیے، ان کا اپنا آئین ہے، ہمیں فیصلے خود کرنے چاہیے، ہمیں دوسرے کے دروازوں کو کھٹکھٹانا کرنا یہ بڑا مجھے تکلیف دہ ہو رہا ہے۔
وزیر داخلہ احسن اقبال نے اپنی جماعت کی قیادت کی طرف سے سعودی عرب کے دورے کے بارے میں کہا کہ اس میں سیاست نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔
سعودی عرب جو ہے سال میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر وہاں پہ عمرے کی لیے ادائیگی کے لیے گیا ہوتا ہے۔ یہ میڈیا کا حسن نظر ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھ لے، کسی جانے والے کو وہ دیکھ لیتا ہے، کسی جانے والے کو نہیں دیکھتا، تو وہاں پہ جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ وہاں مکہ ہے، وہاں مدینہ ہے، ہر مسلمان جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی وہاں سیاست کرنے جائے۔
یہ تمام پیش رفت ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ملک میں سیاسی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب ایک مرتبہ پھر پاکستان میں نواز شریف اور ریاستی اداروں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسی کیا سرائیوں کی نفی کی جاتی رہی ہے۔ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف بدھ کو سعودی عرب پہنچے تھے اور انہیں لینے کے لیے سعودی عرب نے ایک خصوصی طیارہ بھیجا تھا۔ اس دورے کے دوران شہباز شریف کی اعلی سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ 1999 میں اس وقت کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف کی طرف سے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد شریف خاندان لگ بھگ 7 سال تک سعودی عرب میں مقیم رہا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے شہر ممبئی کے ایک ریستوران میں لگنے والی آگ سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وسطی ممبئی کے لوور پریل علاقے میں کملا ملز کمپاؤنڈ میں واقع ایک ریسٹورینٹ میں زبردست آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں 11 خواتین ہیں اور بیشتر کی عمریں 20 اور 30 سال کے درمیان ہیں۔ یہ حادثہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں پیش آیا۔ 4 منزلہ عمارت کی چھت پر بانس اور پلاسٹک سے سائبان بنائے گئے تھے، انہیں میں آگ لگی جو نصف گھنٹے کے اندر تمام منزلوں میں پھیل گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملہ کو آگ پر قابو پانے کے لیے 3 گھنٹے تک جاں فشانی کرنی پڑی۔ اس عمارت میں مہنگے ریسٹورینٹ اور نیوز چینلوں کے دفاتر واقع تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بیشتر اموات دم گھٹنے سے ہوئی ہیں۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا، ایک منزل پر برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی۔ 28 سالہ خاتون خوشبو نے ابھی اپنا برتھ ڈے کیک کاٹا ہی تھا کہ آگ لگ گئی۔ ہلاک شدگان میں وہ بھی شامل ہے۔ پولیس نے 3 افراد ہرتیش سنگھوی، جگر سنگھوی اور ابھیجیت منکا کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کارروائی کی ہے، جبکہ بی ایم سی کے 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایم این ایس کے ایک کارکن نے اکتوبر میں بی ایم سی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف یہ کہتے ہوئے شکایت کی تھی کہ یہاں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس پر کہا گیا تھا کہ وہاں کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہے۔ وزیراعلی دیویندر پھڑنویس نے حادثے کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس صدر راہل گاندھی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ہلاک شدگان کے اعزاز سے تعزیت کی۔ رکن پارلیمنٹ اور سابق اداکارہ ہیما مالنی نے یہ کہتے ہوئے ایک تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بڑی تعداد میں دوسرے مقامات سے آنے والے تارکین کی وجہ سے آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ بتا جاتا ہے کہ حادثے کی وجہ سول ادارہ بی ایم سی کی لاپرواہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے شہر نیو یارک کی ایک رہائشی عمارت میں بھڑکنے والی آگ سے 12 افراد ہلاک اور 4 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ نیو یارک شہر کے میئر بل ڈی بلیزیو کے مطابق آگ جمعرات کی شام 7 بجے نیو یارک کے علاقے برانکس کے ایک 5 منزلہ عمارت کی پہلی منزل پر لگی، جس نے آنن فانن پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جائے حادثہ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میئر بلیزیو نے بتایا کہ ہلاک شدگان میں 1 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا،
Tonight here in the Bronx, there are families that have been torn apart.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 زخمی افراد بہت بری طرح جھلسے ہوئے ہیں، جس کے بعد خدشہ ہے کہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہر میں آگ لگنے کا یہ پہلا المیہ ہے اور ہماری معلومات کے مطابق پچھلی 1/4 صدی میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ نیو یارک کے فائر کمشنر نے کہا کہ آگ کی شدت بہت زیادہ تھی، جس کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ میانمار میں فوجی حملوں سے بھاگ کر آنے والی خواتین نے فوجیوں کے ہاتھوں خوفزدہ کر دینے والی بے شمار کہانیاں بیان کی ہیں۔ اب وہ بڑے بڑے پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہیں اور انہیں نہ صرف ماضی کے المیوں سے نمٹنا ہے بلکہ مستقبل کے خطروں کا بھی سامنا کرنا ہے۔ اسٹیو سینفرڈ نے کیمپوں میں ماہرین سے گفتگو کی کہ وہ خطروں کی زد میں سب سے زیادہ آنے والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ بنصر.
بنگلہ دیش میں ہزاروں خواتین پناہ گزین بظاہر کیمپوں میں گزارا کر رہی ہیں، مگر بہت سی وہ خواتین جنہوں نے میانمار کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جنسی تشدد برداشت کیا ہے، ڈپریشن اور صدمے کے بعد کی صورتحال سے گزر رہے ہیں جو ان کے لیے ایک بیماری بن گیا ہے. ریجینا ایک روہنگیا دادی ہیں جو اس سال کے شروع میں اپنے گاؤں پر فوجیوں کے حملے کے بعد اپنی پوتی سے بچھڑ گئی تھیں اور تب سے اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں
I heard that the military came and entered the house and grabbed her and stole her property, but I didn't see it. I was told. They checked the house and grabbed whatever they wanted. میں نے سنا کہ فوج آئی،
گھر میں داخل ہوئی، اسے پکڑ لیا اور ساری قیمتی چیزیں چرا لیں، مگر میں نے یہ سب دیکھا نہیں، مجھے بتایا گیا. انہوں نے گھر کی تلاشی لی اور جو چاہا لے گئے. اگر کوئی جوان عورتیں تھیں تو وہ انہیں لے گئے، بہت سی عورتوں کی آبرو ریزی کی. چونکہ خوراک اور چھت جیسے مسائل کو زیادہ فوقیت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے ذہنی مریضوں کو علاج میسر نہیں آ رہا. اس المیہ میں اضافہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ان خواتین کی ضروریات کے بارے میں دنیا کو بتانے کے لیے کوئی رابطے کے وسائل نہیں ہیں. سینٹر فار سوشل انٹیگریٹی کی جیسیکا اولنی کہتی ہیں اب بہت سی خواتین کے شوہر نہیں رہے تو وہ خود گھر چلا رہی ہیں. خواتین اب تک یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سہولتیں کیا ہیں اور ان تک رسائی کیسے ممکن ہے. انہیں اپنی بات، اپنی ضرورت کہنے کا تجربہ نہیں، چنانچہ وہ سہولتوں سے محروم ہیں اور اسی وجہ سے ان کی حالت خاص طور پر خطرناک ہے. علاج میں مدد کے لیے پناہ گزینوں کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم جیسی تنظیمیں ایسے محفوظ مراکز قائم کر رہی ہیں جہاں خواتین طبی ماہرین سے نفسیاتی اور طبی امداد حاصل کر سکیں. آئی او ایم کی فائیونا میگریگر کہتی ہیں
It's safe, it's secure, it's only other women there, and they can talk about the things that are important to them.
یہ مراکز محفوظ ہے، وہاں دیگر خواتین ہیں اور وہ ان سے ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتی ہیں جو ان کے لیے اہم ہیں. ایسے میں جبکہ توجہ بہت سی خواتین کو بچانے سے دوبارہ آبادکاری کی طرف مبذول ہو رہی ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آیا میانمار میں ان حملوں کے مجرم کبھی سزا پا سکیں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسرائیلی ٹینکوں اور طیاروں نے جمعے کے روز غزہ کی پٹی پر حملہ کیا جہاں فلسطینی علاقے سے تین روز پہلے اسرائیل کی طرف تین راکٹ داغے گئے تھے. فلسطینی اور اسرائیلی فوجی ذرائع کے مطابق یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب ہزارہا فلسطینیوں نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کی سڑکوں پر مسلسل چوتھے روز احتجاج کیا. وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے 6 دسمبر کے فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ ان کے ملک نے ہانگ کانگ کے جھنڈے والے بحری جہاز کو قبضے میں لیا ہے جو شمالی کوریا کے ایک جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں تیل منتقل کر رہا تھا، باوجود کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں. جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی یونہاپ نے بتایا کہ جنوبی کوریا نے امریکہ کو اس غیر قانونی لین دین کا سراغ ملنے سے آگاہ کیا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان خاتون ہوا چون یینگ نے ان الزامات کو ایک بار پھر مسترد کیا کہ چین شمالی کوریا کو اندرون ملک یا بیرون ملک کوئی اشیاء اسمگل کر رہا ہے. چین کا یہ تازہ ترین استرداد اس کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا تھا کہ چین شمالی کوریا کو ایندھن کی فراہمی میں سہولت دے رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پچھلے ہفتے شمالی کوریا پر پابندیاں عائد کی تھیں کہ جو اسے ایندھن کی فراہمی محدود کرتی ہیں. ریاست الاباما سے ڈیموکریٹ جماعت کے نو منتخب سینیٹر ڈگ جونز آئندہ ہفتے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. اس ماہ کے آغاز پر ہونے والے ایک کانٹے دار مقابلے میں انہوں نے اپنے ریپبلکن حریف روئے مور کو شکست دے دی تھی. تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کے.
ریپبلکن جماعت کے روئے مور نے انتخابات کے بعد عدالت میں ایک اپیل دائر کی تھی کہ ڈگ جونز کی فتح کے سرکاری سطح پر اعلان کو روکا جائے. تاہم عدالت سے یہ اپیل مسترد ہونے کے بعد ریاست کے گورنر، سیکرٹری آف اسٹیٹ اور اٹرنی جنرل پر مشتمل پینل نے جمعرات کے روز ڈگ جونز کی فتح کی باضابطہ تصدیق کر دی. اپیل میں یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ روئے مور کی شکست کا سبب باقاعدہ نظام کے تحت ہونے والا ووٹر فراڈ ہے، تاہم سیکرٹری آف سٹیٹ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ ریاست الاباما کے سیکرٹری آف سٹیٹ جان میرل کا کہنا تھا،
I don't think there's any doubt from the minds of anybody that's in this room or anybody that's within the sound of my voice that if there was ever a question،
میرا نہیں خیال کہ یہاں اس کمرے میں موجود کسی کے بھی ذہن میں یا جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اس میں کوئی شک ہے کہ ریاست الاباما میں منعقد ہونے والے انتخابات کے بارے میں کبھی بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ وہ شفاف یا درست یا محفوظ نہیں تھے۔ یہ سوال سب کے ذہنوں سے مٹ چکا ہے۔ رائے مور نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کے پاس ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست جمع کرانے کے لیے ہفتے کی دوپہر تک کا وقت ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ شکست تسلیم کریں گے یا نہیں۔ مور کی انتخابی مہم کو اس وقت سخت دھچکا لگا تھا جب اخبار دی واشنگٹن پوسٹ نے متعدد خواتین کی جانب سے ان پر ان الزامات کی خبر شائع کی تھی کہ انہوں نے کئی سال پہلے نوجوان لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی دوران ڈگ جونز آئندہ ہفتے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ انہوں نے جیف سیشنز کی چھوڑی ہوئی نشست پر انتخاب لڑا تھا۔ جیف سیشنز اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں اٹرنی جنرل کے عہدے پر فائز ہیں۔ ڈگ جونز کا کہنا ہے،
Most people, including the president, believe that the people of Alabama spoke.
زیادہ تر لوگ جن میں صدر بھی شامل ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ریاست الاباما کے لوگوں نے بات کہی، اور اب انتخابات کے بعد یہ زخم مندمل کرنے کا وقت ہے۔ گزشتہ 25 برس کے دوران ڈگ جونز وہ پہلے ڈیموکریٹ ہیں جنہوں نے ریپبلکن جماعت کی اکثریت والی ریاست الاباما سے امریکی سینٹ کا انتخاب جیتا ہے۔ جونز کے جیتنے سے سینٹ میں ریپبلکن جماعت کی اکثریت کم ہو کر اب 51 کے مقابلے میں 49 ہو گئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی مشرقی اور وسطی ریاستیں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، اور آئندہ برس جنوری کے پہلے ہفتے تک موسم میں کسی تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
نیو یارک شہر کے معروف ٹائم اسکوائر پر نئے برس کا واٹر فورڈ کرسٹل بال اپنی جھنکار سنانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تاہم جو 110 برس پرانی اس روایت میں حصہ لینا چاہتے ہیں، انہیں منجمد کر دینے والی سردی کے لیے بھی خود کو تیار کرنا ہوگا۔ اس تقریب میں جب کرسٹل بال اپنے مخصوص انداز میں گرتا نظر آتا ہے، کانسرٹس منعقد ہوتے ہیں جن میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی معروف ہستیاں شرکت کرتی ہیں۔ امریکہ کی وسطی اور شمال مشرقی تقریباً 20 ریاستیں شدید سردی اور برف باری کی لپیٹ میں ہیں۔ پینسلوینیا کے شہر ایری سے تعلق رکھنے والے ایک رہائشی کہتے ہیں کہ 1.5 میٹر تک برف پڑ چکی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اتنے کم درجہ حرارت کی وجہ سے سڑکوں کی صفائی میں مشکل پیش آ رہی ہے، جس نے تعطیلات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والوں کے سفر میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ نیو یارک ریاست کی جانب سفر کرنے والی ایک خاتون کہتی ہیں، میں ایک گھنٹے میں محض 20 میل کا سفر ہی طے کر پائی ہوں۔ ہنگامی امداد اور شیلٹر فراہم کرنے والی تنظیمیں اپنی گاڑیوں میں بے گھر افراد اور ان لوگوں کو بٹھا بٹھا کر لا رہی ہیں جو اس شدید سردی میں بے یار و مددگار ہیں۔ شکاگو میں شیلٹر فراہم کرنے والے ادارے سے منسلک مس فرانسسکن کہتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہ مہمان اس یخ بستہ سردی میں 15 سے 30 منٹ کے اندر اندر جم سکتے تھے۔ کچھ لوگ شاید بہت بہادر ہوتے ہیں اور سردی کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور گھر سے باہر اس موسم میں لطف اندوز ہونے کے لیے کئی طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں، مثلاً آئس اسکیٹنگ۔ خراب موسم جیسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ موسم کے حساب سے کپڑے پہنے تو سردی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہت سے دیگر افراد کے لیے شدید سردی کا مطلب ہے ان کے پلانز میں تبدیلی۔ نوجوان اسکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اور بعض والدین کے لیے ان یخ بستہ دنوں کا مطلب ہے ڈھیروں موویز دیکھنا۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید سرد موسم کے دوران امریکہ کے بیشتر حصے میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کہیں نیچے رہنے اور خطرناک حد تک سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ویدر سروس نے شمالی ڈکوٹا اور وسکانسن کی پوری ریاستوں، اور جنوبی ڈکوٹا، منیسوٹا، آیووا، میشیگن اور انڈیانا کے بیشتر مقامات پر شدید سردی کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ویدر سروس نے شمال مشرقی ریاستوں میں ورمونٹ، نیو ہیمپشر اور نیو یارک کی ریاستوں میں شدید سرد ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان سرد ہواؤں میں زیادہ دیر تک بدن کا کوئی حصہ کھلا رہا تو فراسٹ بائٹ کا اندیشہ ہے، اور یہ صورتحال آئندہ برس جنوری کے پہلے ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے بم دھماکے میں 41 افراد کی ہلاکت اور داعش کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول کیے جانے کی خبریں امریکی میڈیا میں نمایاں طور پر شائع کی گئیں۔ نیویارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ کابل کے شیعہ ثقافتی مرکز پر ہونے والا یہ حملہ افغانستان کے شیعہ عوام کے خلاف پہلا حملہ نہیں تھا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2016 سے لے کر اب تک ایک درجن سے زائد حملوں میں سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے مطابق کابل کے نائب پولیس چیف صادق مرادی نے بتایا کہ ایک خود کش بمبار تبیان ثقافتی مرکز میں داخل ہوا، جہاں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بارے میں ایک مذاکرہ ہو رہا تھا اور پھر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کے فوری بعد قریبی نصب کیے جانے والے دو بم بھی پھٹ گئے۔ افغانستان کے وزیر صحت وحید اللہ مجرو نے بتایا کہ حملے میں 41 افراد ہلاک اور 84 زخمی ہوئے۔ شمالی کوریا کو تیل کی فراہمی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کی خبر دیتے ہوئے یو ایس اے ٹوڈے نے لکھا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں اس رپورٹ پر بہت مایوسی ہوئی ہے جس کے مطابق چین کی جانب سے شمالی کوریا کو تیل کی فراہمی بدستور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبھی بھی شمالی کوریا کے مسئلے کا مفاہمتی حل نہیں نکل سکے گا۔ خبر کے مطابق صدر ٹرمپ کا یہ رد عمل جنوبی کوریا کی اخباری رپورٹ کے بعد سامنے آیا، جس کے مطابق تیل کی ترسیل کرنے والی چین اور شمالی کوریا کی گاڑیوں کو سمندر کے نزدیک تیل کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ چین نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس کی حکومت نے شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی جانب سے تیل کی تجارت پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگلے سال کے لیے اقوام متحدہ کے بجٹ میں کٹوتی کے بارے میں خبر دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ بجٹ میں 28.5 کروڑ ڈالر کی کٹوتی کی گئی ہے، اور امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ سے مذاکرات کیے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 2018 اور 2019 کے لیے عام اخراجات کی مد میں 5.4 ارب ڈالرز کا بجٹ منظور کیا۔ عام اخراجات کے بجٹ کے ذریعے اقوام متحدہ کے بہت سے منصوبوں کے لیے ادائیگیاں کی جاتی ہیں، لیکن ان میں قیام امن اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی اقوام متحدہ کی سرگرمیاں شامل نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق بجٹ میں کی جانے والی کٹوتیوں کا اطلاق تنظیم کے بیشتر محکموں اور دفاتر پر ہوگا۔ امریکہ اقوام متحدہ کو سب سے زیادہ رقم فراہم کرنے والا ملک ہے، اور تنظیم کے کل بجٹ میں امریکہ کا حصہ تقریباً 25% ہے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڡیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری نشریات کا اختتام ہوتا ہے۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔